بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی دنیا کے مسائل اور او آئی سی۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسلامی دنیا کے اہم ترین مسائل کے تعلق سے اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کی ذمہ داریوں اور اس کے کردار کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا اجلاس گزشتہ 27-28 مئی کو کویت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ شام میں جاری بحران کا سیاسی طریقے سے حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ او آئی سی کے وزرائے خارجہ نے اس بیان میں داعش، النصرہ اور القاعدہ دہشت گرد گروہوں کے جرائم کی مذمت بھی کی۔ بیان میں غربت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مقابلے پر بھی تاکید کی گئی۔ بیان میں دہشت گردی کے مالی ذرائع منقطع کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے بیان میں ایک طرف ایران سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو فروغ دینے اور دوسری طرف لیبیا میں تمام متحارب گروہوں سے مذاکرات جاری رکھنے کی اپیل بھی کی گئی۔ عراق کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے او آئی سی کے وزرائے خارجہ نے کہا کہ وہ عراق کی سیکیورٹی کے تحفظ میں اس ملک کے ساتھ رہیں گے۔ او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی افتتاحیہ تقریب میں کویت کے فرمانروا شیخ صباح الاحمد الصباح نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں مسلم ممالک کو اپنے اقدامات میں وسعت لانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑائی کو تیز کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ وارانہ تشدد کی روک تھام کے لیے، جس کی وجہ سے ہمارے ممالک تقسیم ہو رہے ہیں، ہمیں سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ صباح نے اس کے ساتھ ہی یمن پر سعودی عرب کے حملوں کی حمایت بھی کی۔ او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اختتامی بیان پر سرسری نظر ڈالی جائے تو بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ عالم اسلام کو درپیش مشکلات کے ضرر رساں اثرات کا اندازہ مسلم ممالک کو بخوبی ہے، لیکن مختلف ممالک میں پھیلے بحرانوں کے اسباب و اہداف کے سلسلے میں الگ الگ تفسیر اور الگ الگ نظریوں کی وجہ سے بحرانوں کے حل کے سلسلے میں کوئی بھی مشترکہ اقدام انجام نہیں پا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے بحران ایسے ہیں جہاں مسلم ممالک ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں۔ لیبیا، شام، عراق، مصر اور یمن جیسے بحرانوں کے سلسلے میں مسلم ممالک کے درمیان اختلافات اتنے گہرے ہیں کہ مسلم ممالک پراکسی وار کے ذریعے آپس ہی میں ایک دوسرے کو کمزور بلکہ نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ مسلم ملکوں کے بحرانوں کے حل کے لیے اسلامی ملکوں میں آپسی تعاون کے بجائے کچھ مسلم ممالک صہیونی حکومت کے محاذ میں شامل ہو کر مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کی نمایاں مثالیں شام اور یمن کے بحران میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو او آئی سی کے اجلاس اور ان میں جاری ہونے والے بیان صرف کاغذ کی حد تک محدود رہیں گے اور عملی میدان میں کوئی مؤثر کارروائی انجام نہیں دی جا سکے گی۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسلامی دنیا کے اہم ترین مسائل کے تعلق سے اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں گے۔ 56-57 ممالک پر مشتمل اسلامی دنیا اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ اسلامی دنیا پر مشکلات و مسائل کی الغار ہے، جبکہ اسلامی دنیا کے پاس وسائل اور قدرتی ذخائر کی کمی نہیں ہے۔ اصولی طور پر اسلامی دنیا کے کسی بھی ملک کو اغیار کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی دنیا کے پاس او آئی سی کے نام سے ایک ایسی تنظیم بھی ہے جس کے پلیٹ فارم سے کام لے کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ 56-57 ملک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ او آئی سی دنیا کی مضبوط ترین عالمی تنظیم بن سکتی تھی۔ اسلامی دنیا کے اختلافات و مسائل کو حل کرنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی تھی۔ اگر صحیح طور پر کام کرتی تو اسلامی دنیا کا اہم ترین مسئلہ، مسئلہ فلسطین، کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پورا مشرق وسطی امریکہ اور صہیونی لابی کی سازشوں کی زد پر ہے. لیبیا کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونک دیا گیا. شام کو دہشت گردی کے رحم و کرم کے حوالے کرنے کی مذموم کوششیں اب بھی جاری ہیں. عراق کو تقسیم کرنے کے لیے وہاں بھی تکفیری دہشت گردی کے فتنے کو ہوا دی گئی. یمن پر امریکہ اور صہیونی حکومت کی نیابت میں تقریباً 2 مہینے سے وحشیانہ جاری ہے. وہ آئی سی کہیں نظر نہیں آتی. میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کو شہریت سے محروم کر دیا گیا. وہ آئی سی کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں روہنگیا مسلمان سمندر میں پناہ کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، لیکن ان کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے. کہیں بھی انہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں مل رہا ہے. سینکڑوں روہنگیا مسلمانوں کو انسانی اسمگلروں نے قتل کر کے اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا اور سینکڑوں کو سمندر میں پھینک دیا. اس سلسلے میں ہم یو این او اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کی شکایت کیا کریں جب ہماری اپنی تنظیم او آئی سی پر بے حسی طاری ہے. او آئی سی کا تو یہ عالم ہے کہ نہ اس کو لیبیا کی بربادی نظر آتی ہے، نہ شام میں تکفیری دہشت گردوں کی درندگی اس کو نظر آتی ہے، نہ عراق کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کی سامراجی سازش پر اس کو کوئی اعتراض ہے. شام میں تکفیری دہشت گردی میں 2 لاکھ بے گناہ مسلمان، عورتیں اور بچے مار دیے گئے. عراق میں تکفیری دہشت گردوں کی درندگی اور صفاکیت کا بازار گرم ہے. اور یمن پر امریکہ اور صہیونی حکومت کی نیابت میں 2 مہینے سے وحشیانہ جارحیت جاری ہے. وہ آئی سی نے کیا کیا ہے؟ خود ہمارے اس پروگرام میں اکثر اقوام متحدہ کی افادیت پر بحث ہوئی کہ جب دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم جاری ہے تو پھر اقوام متحدہ کی افادیت کیا ہے، اس کے باقی رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج ہمارے ذہن میں یہ سوال جنم لے رہا ہے کہ او آئی سی کس مقصد کے لیے قائم ہوئی؟ اسلامی دنیا کا کون سا مسئلہ اس نے حل کیا؟ نہ فلسطینیوں کے لیے کچھ کیا، نہ لیبیا کو خانہ جنگی سے بچا سکی، نہ شام کو امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازشوں اور تکفیری دہشت گردی سے محفوظ رکھ سکی، نہ عراق کے لیے کچھ کر سکی، یمن پر جاری سعودی جارحیت رکوانے کے لیے ایک اپیل بھی نہ کی اس نے. سمندروں میں پناہ کے لیے سرگردہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، تو پھر اس کی افادیت کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم او آئی سی کے فلسفہ وجودی، اس کی تشکیل کے اہداف کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جن مقاصد اور اہداف کے لیے تنظیم قائم ہوئی اس میں کون سا ہدف اس نے پورا کیا. اور اسی کے ساتھ اسلامی دنیا کے موجودہ حالات، فلسطین، شام، عراق اور لیبیا کی صورتحال، یمن پر سعودی جارحیت اور روہنگیا مسلمانوں کی دربدری کے تعلق سے اس تنظیم کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر سید ہادی سید افقہی، لندن سے بر صغیر کے ممتاز اسکالر اور معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر واسطی، اور دہلی سے ہندوستان کے معروف اسکالر اور ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر حفیظ الرحمان حصہ لیں گے. گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر سید ہادی سید افقہی سے جو یہاں ہمارے تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. افقہی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی، یہ کن اہداف کے تحت قائم ہوئی تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور اس پروگرام کو سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے او آئی سی کی ہم بات کریں تو اسلامی تعاون کی تنظیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب اس کو بنایا گیا تو اس سے پہلے اس کو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے نام سے پہچانا گیا. اور جو فلسطین اور مسجد الاقصی پہ حملے ہو رہے تھے اور عربوں اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ آرگنائزیشن بنائی گئی. اور تمام مسلمان ممالک یہ چاہتے تھے کہ فلسطین کے مسئلے پر اکٹھا ہوں، یکجا ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اس آرگنائزیشن میں تمام ممالک مسلمان ہیں اور ان تمام ممالک کے درمیان وحدت کا بہت زیادہ عمل دخر ہے. کتاب ایک ہے، قرآن مجید، پیغمبر ایک ہے اور اسی طرح دوسرے نظریات ایک ہیں. بہرحال یہ ایک اچھا موقع تھا کہ جو آج عالم اسلام کو درپیش مسائل ہیں اس کے بارے میں فکر کی جائے اور ان کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. اسی لیے او آئی سی کا ہر سال ایک ملک کو صدر بنایا جاتا ہے اور اس کی میزبانی میں یہ تنظیم آ جاتی ہے اور وہ اس تنظیم کی میزبانی کرتا ہے, اور اس کے اندر عالم اسلام کے ثقافتی مسائل, اقتصادی مسائل, تعلیم کے مسائل, صحت عامہ کے مسائل اور اس طرح کے دوسرے سارے مسائل پر گفتگو کرنا اس تنظیم کی ذمہ داری ہے, اور جو بھی مسائل و مشکلات جہان اسلام کو درپیش ہیں اس کا حل ڈھونڈنا, اور عالم اسلام میں جو سہولتیں موجود ہیں اور جو بھی اہم چیزیں جہان اسلام عالم اسلام میں موجود ہیں ان سے خاطر خواہ استفادہ کرتے ہوئے دوسرے تمام ممالک کو اور جو ممالک جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور کرنا. لہٰذا اس آرگنائزیشن کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عالم اسلام کی مشکلات کو حل کرے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی ترویج کے لیے ایک عملی قدم اٹھائے. بہرحال یہ
بہت شکریہ, اور رخ کرتے ہیں لندن اسٹوڈیو کا جہاں بر صغیر کی ممتاز دانشور ڈاکٹر طاہر واسطی تشریف رکھتے ہیں. واسطی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب اپنے بنیادی اہداف کے لیے او آئی سی نے اب تک کیا کیا ہے؟
صرف ایک کام کیا ہے اور وہ یہ کہ 57 ملک جو مسلمانوں کے ہیں جس میں فلسطین کو شامل کیا گیا ہے اس کو اپنا ممبر بنایا. اس کے علاوہ وہ کسی بھی اپنے ہدف کو کامیاب کرنے میں ناکام رہی ہے. ایران عراق کی جنگ سے لے کر آج سیریا اور یمن کی صورتحال تک اسلامی ملکوں کی یہ تنظیم کا اجلاس جب بھی ہوا ہے یہ نشستن اور برخاستن والی بات ہوئی ہے کہ بیٹھے ہیں گفتن برخاستن بیٹھے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی ہے. انہوں نے آج تک کوئی عملی جامہ کسی چیز کو نہیں پہنچا سکے, اور اگر کبھی کسی مسئلے پر بات ہوئی ہے تو وہ لڑائی پر اور بدتمیزی پر اور آپس میں ایک دوسرے پر نکتہ چینی پر ختم ہوئی ہے. ابھی آپ کو ریسنٹلی شاید علم میں ہوگا کہ 2-4 دن پہلے جب اجلاس ہوا تو پاکستان کے مندوبین نے صدر مرسی کے اور 100 ساتھیوں کو سزائے موت دینے پر جب ایجپٹ کی اس بات پر نکتہ چینی کی تو دونوں کا بائیکاٹ ہوا, اچھی خاصی منہ ماری ہوئی اور دونوں باہر آ گئے, اور بعد میں آ کے انہوں نے بیان دیا کہ شاید اس سے ہمارے ملکوں کے جو مضبوط تعلقات ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے. یمن کے مسئلے پر بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ سے یونائیٹڈ نیشن کی بغیر اجازت کے بغیر کسی پرووکیشن کے سعودی عرب کے حملے یمن پہ جاری ہیں, اور جیسا کہ آپ نے اتنا زبردست دیباچہ اتنی خوبصورت الفاظ میں تعارف کروایا کہ اس کے بعد کیا میں کہوں کہ کچھ بھی نہیں کر سکی او آئی سی. فلسطین کے مسئلے پر پہلی مرتبہ ہائی آفیشلز نے جا کر بیت المقدس کا دورہ کیا ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے. بحرین کے مسئلے پر کچھ نہیں کر سکے. آپ نے خود فرمایا کہ 200,000 اس وقت سیرین شہری نہتے مارے گئے, کچھ نہیں کر سکے. ISIS کے لوگ عورتوں کو زندہ جلا رہے ہیں, سلیوری کو واپس لا چکے ہیں, کنیزیں بنا رہے ہیں, عورتوں کو بیچ رہے ہیں, اور ان کے جو فنڈ ریزرز ہیں اور ان کو جو فنڈ مہیا کر رہے ہیں او آئی سی آج تک ایک قرارداد اس کے خلاف نہیں پاس کر سکی, اور یہ نہ کہہ سکی کہ کم از کم او آئی سی ان کو ملکوں کو ان شخصیات کو کنڈیم کرے جو ISIS کو اسلحہ دے رہے ہیں یا نظریاتی بنیادیں فراہم کر رہے ہیں. تو او آئی سی اپنا صرف یہی ہدف کامیاب کر سکی ہے کہ اس میں مسلمان ممالک کو ممبر بنایا ہوا ہے. اس کے بعد سے یہ اپنے کسی ہدف کو بھی کامیاب کرنے میں ناکام ہو گئی. آج تک یہ اس بات پر مسلمان ملکوں کو متفق نہیں کر سکے کہ چلو جو ہماری بنیادی اور فنڈامنٹل ہولی پلیسز ہیں انکلوڈنگ بیت المقدس, خانہ کعبہ, مسجد نبوی اور جنۃ البقیع, ان تمام کی مسلمانان عالم مل کر کریں, ایسا بھی کچھ نہیں کر سکی. اور ایک دوسرے کو جب بھی یہ اپنے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے مرسی کے بارے میں بات ہوئی اور ممالک کے بارے میں بحرین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں. اگر مسلمان آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سچی بات نہیں بتا سکتے، آئینہ نہیں دکھا سکتے یا حل نہیں پیش کر سکتے، تو یہ کہنا کہ یہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو کی جڑوں کو مضبوط کرے گی، یہ ایک ہوائی بات ہے. اسلامی تہذیب جو ہے وہ خود اس وقت ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. کیا اسلامی تہذیب کے یہ معنی ہیں جو اس وقت وہابی اسلام، سعودی عرب اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں؟ کیا یہ اسلامی تہذیب ہے کہ لوگوں کو نہتے قتل کیا جائے، سر کاٹ دیے جائیں، اور عورتوں کو غلام بنایا جائے، کنیز بنایا جائے اور ان کو بیچا جائے؟ یہ اسلامی تہذیب ہے، یا ہم اس اسلامی تہذیب کی بات کر رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل نے ہمیں دی؟ وہ اسلامی تہذیب کی بات تو اس او آئی سی میں کبھی نہیں ہوئی. تو بدقسمتی سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ او آئی سی اپنا کوئی سنگل ایجنڈا بھی آج تک کامیابی سے پورا نہیں کر سکی.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. جی حفیظ الرحمان صاحب، السلام علیکم. اسلامی دنیا کے مسائل کے حل کے تعلق سے او آئی سی کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے، بنیادی اعتبار سے جیسا ابھی مجھ سے پیش رو ہمارے فاضل دوست لندن اسٹوڈیو سے گفتگو کر رہے تھے، او آئی سی کے قیام کا بنیادی جو مقصد ہے وہ فلسطین کے لیے لڑنا، اس کے لیے متحد ہونا، قبلہ اول کی حفاظت. اس لیے کہ جب اسرائیل کا سمجھوتا ہوا 1967 کے اندر، اس کے 2 سال کے اندر یعنی 1969 میں او آئی سی کا قیام کیا گیا، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اور اس کے کبھی ہر 3 سال پر الگ الگ جگہ پر اس کے اجلاس ہوئے، الگ الگ جگہ پر اسی طرز پہ اس کے ادارے قائم کیے گئے جس طرز پہ یو این او کے ادارے قائم کام کر رہے ہیں. اسی طرح اس کا ادارہ ترکی کے اندر بھی ہے، ایران کے اندر بھی ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، مختلف مقامات پر ہے. لیکن انفارچونیٹ اور بدقسمتی اس تنظیم کی بھی یہ ہے، جیسا ہمارے دوست نے کہا کہ نشستن گفتن برخاستن والا، کہ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن آج دنیا جانتی ہے کہ یوں تو یونائٹڈ نیشن کا قیام اس لیے ہوا کہ پوری دنیا کے اندر امن عالم کا قیام کرنے کے لیے ایک کنٹری کا دوسری کنٹری میں کانفلکٹ نہ ہو پائے، اسے دور کرنے کے لیے، اور اس میں کامن کاز کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے کے لیے، اور تمام کنٹریز کو ان کے حقوق کے دائرے میں رکھنے کے لیے اس کا قیام ہوا تھا. لیکن جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن امریکہ کی کٹھ پتلی ہے، اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ او آئی سی بھی مسلم ممالک میں کسی خاص نظریے کی آج کی تاریخ میں اور سعودی عرب کی کٹھ پتلی بن گئی ہے. اور دنیا یہ جانتی ہے کہ سعودی عرب چونکہ امریکہ کی کٹھ پتلی ہے، تو الٹیمیٹلی اس کی زمام قیادت بھی او آئی سی کے پیچھے بھی جو مقصد کام کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کام کر رہا ہے، اور امریکہ اسرائیل کے بھلے کے لیے کام کرتا ہے، یہ دنیا جانتی ہے. تو جب تک اس کے تمام ممبران، جو 57 ملک اس کے اندر ممبر ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے کے سارے قبلہ اول کی بازیابی کے لیے متحد ہوں، وہ سارے کے سارے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے احترام اور اس کی بازیابی کے لیے متحد ہوں. اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کے میں چوتھا پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس اسلام کو ملوکیت اور یزیدیت کے ذریعے ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی، وہاں سے اسلام کی نشو نما کرنے والے اور اپنی شہادت دے کر اسلام کو بچانے والے امام حسین کے مقام کے لیے بھی، یعنی کربلا کے نام پر بھی اتحاد ہونا ضروری ہے. لیکن عراق کی تباہی ہوئی، او آئی سی خاموش رہا. لبنان کے اندر تباہی آئی، او آئی سی خاموش رہا. لیبیا کے اندر تباہی ہوئی، او آئی سی خاموش رہا. اس کے بعد سیریا کے اندر تباہی اور قتل عام ہوتے رہے، او آئی سی خاموش رہا. آج یمن کے اندر تباہی ہو رہی ہے، او آئی سی خاموش ہے. اور پچھلے ریگولر 50 سالوں سے، 60 سالوں سے قتل عام اور بربریت فلسطین کی پاک سرزمین پر ہو رہی ہے، وہاں پر سہونی ناپاک قدم کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود سعودی عرب کے مفتی یہ فتویٰ تو صادر کرتے ہیں کہ قبلہ اول کے سلسلے میں فتاوے تو صادر کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے جسم اطہر کو گنبد خضرہ سے نکال کر کسی نامعلوم جگہ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، تاکہ لوگ یہ بھی نہ جانیں کہ جس پیغمبر انقلاب کی بنیاد پر آج اسلام پوری دنیا میں اور 57 ملک ہیں جس پیغمبر کی بنیاد پر اس پیغمبر کے مزار پاک سے بھی لوگوں کو دور کر دیا جائے وہ یہ نہ جان سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC بھی اپنا وجود اسی طریقے سے کھو چکا ہے جس طریقے سے بہت ساری کنٹریز یونائیٹڈ نیشن پر اپنا اعتماد کھو چکی ہے, کیونکہ یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی رپورٹ آنے کے باوجود اس کے برخلاف امریکہ نے عراق پہ اٹیک کیا تھا جس طریقے کی رپورٹ بتاتی ہیں. اسی طریقے سے آج انہوں نے وہابی دہشت گردوں کے کچھ گروپ بنا کر الگ الگ مقامات پر انہیں لڑنے کے لیے بھیج دیا ہے, جیسے القاعدہ کے سپرد افغانستان کو کر دیا گیا اور اب یمن کے آدھے حصے کو القاعدہ کے سپرد کر دیا گیا. اسی طرح اسلامک اسٹیٹ کے سپرد جو ہے وہ عراق کو کر دیا گیا. اسی طریقے سے داعش کے سپرد سیریا کو کر دیا گیا. تو جتنے بھی ایکسٹریم ٹیررسٹ وہابی گروپ ہیں یہ سارے کے سارے اوریجنیٹڈ ہوتے ہیں سم ہاؤ اور اندر سعودی عربیہ سے, اور اس کے ساتھ ان کی سرپرستی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا تو قطر کرتا ہے یا سعودی عربیہ کرتا ہے. قطر کس کے لیے اور کس کے اشارے پہ کام کرتا ہے اور کس کے ایما کے, اور سعودی عرب کس کے اشارے پہ کام کرتا ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو انہیں غلام کی طرح نچاتی ہے؟ اس لیے اس چیز کو یہ دنیا اس سے واقف ہے. اس لیے مجھے آج کے حالات پہ علامہ اقبال کا وہ شعر OIC کی بے بسی پہ نظر آتا ہے, یاد آتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن اسلامک کاز کے لیے ہماری اس تنظیم, اس میں دوسرے کو الزام دینے سے بھی کوئی کام نہیں چلے گا, اس لیے کہ جب اپنے ہی لوگ اپنے مفادات سے بیگانے ہو جائیں اور اپنے ذاتی مفاد پر ملی مفاد کو, ملکی مفاد کو, مذہبی مفاد کو, اسلامی مفاد کو ترجیح دینے لگیں اور امریکہ یا اسرائیل کی غلامی کرنے لگیں تو پھر ہمیں کس سے شکوا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس تو خود اتنی بڑی طاقت تھی, اتنی بڑی تنظیم تھی, اتنے ممالک ہیں, ان کے پاس اتنے نیچرل ریسورسز ہیں کہ اگر وہ روہنگیائی مسلمانوں کو بسانا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وائٹ مارول سے ان کے سب کے مکانات بنا کے دیے جا سکتے ہیں. اگر وہ یہ چاہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام کا مذاق نہ اڑایا جائے, پیغمبر اسلام کا کارٹون نہ چھاپا جائے, اسی طریقے سے کہیں حجاب پر پابندی نہ لگائی جائے, کہیں بھی ہمارے مقامات مقدسہ کو نشانہ نہ بنایا جائے, تو OIC اپنے آپ میں اتنی بڑی طاقت ہو سکتی ہے کہ اس کی آواز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن جس کا قیام بیت المقدس کی حفاظت کے لیے, فلسطین کے قیام کے لیے ہوا ہو, جب وہ اپنے بنیادی مقصد سے ہی ہٹ گئے ہیں تو ان سے اب شکوہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, اسلامی دنیا کے مسائل اور OIC آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے. جناب افقہی صاحب, OIC کا وزراء خارجہ کا جو اجلاس کویت میں ہوا وہ اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ پورا مشرق وسطی اس وقت کہیں دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے, اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کا نشانہ بنا ہوا ہے. صاف الفاظ میں یہ کہا جائے کہ پورے مشرق وسطی اسلام دشمن طاقتوں کی نیابتی جنگ کے نشانے پر ہے. شام اور عراق میں تکفیری دہشت گرد گروہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی نیابت میں جنگ کر رہے ہیں. لیبیا کو عملی طور پر خانہ جنگی کے حوالے کر دیا گیا ہے. یمن پر امریکہ اور صہیونی حکومت کی نیابت میں سعودی حکومت وحشیانہ حملے کر رہی ہے. ان حالات میں وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا کویت میں. مشرق وسطی کے یہ جو برننگ جو جو صورت حال ہے اس وقت کہ پورا مشرق وسطیٰ جل رہا ہے, اس بارے میں کویت اجلاس میں کیا فیصلہ کیا گیا؟
پہلے خوب مہمانوں نے
جی مہمانوں نے یہاں پر بہت اچھی طرح اس موضوع پہ بات کی اور جو گفتگو انہوں نے کی کہ آج او آئی سی عملی طور پر موجود نہیں ہے اور عالم اسلام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پر او آئی سی کا وجود نظر نہیں آتا, چاہے وہ عالم اسلام کے داخلی مشکلات ہوں اور عالم اسلام کے اسلامی ممالک جو شامل ہیں اس میں, اس کے مختلف ممالک کے درمیان مشکلات ہوں یا عالم اسلام کی مشکلات ہوں دوسرے ممالک کے ساتھ, بہرحال کوئی بھی مسئلہ ہو او آئی سی نے اس سلسلے میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا. آج ایک ایسا مسئلہ جو ایک ایسی پلاننگ اور ایک ایسی اسٹریٹجی جو ان مسائل کا حل کرے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ لوگ آتے ہیں اقوام متحدہ کی طرح, جتنے بھی اس کے عضو ممالک ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں, اور یہ بات تمام ناظرین کو موجود ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی رسمی آرگنائزیشن ہے, یعنی سب سے بڑی اقوام متحدہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ او آئی سی ہے جو دنیا کی دوسری بڑی آرگنائزیشن ہے. اس بہرحال جو ہمیں او آئی سی کے نظریات نظر کی بات اگر ہم کریں اور اس کے چارٹرڈ کی بات کریں تو عملی طور پہ او آئی سی اپنے چارٹر سے بہت دور ہے. بہرحال او آئی سی بہت اچھی طرح یہ کام انجام نہیں دے سکی. ہم یہاں پر دو باتیں کر سکتے ہیں کہ او آئی سی دو, اس حوالے سے میں دو باتیں کروں گا کہ ایک ظاہری تسلط کسی بھی ملک پر, مثلا تیل کی قیمتوں کے یہ تعین کرتے ہیں, ایٹمی بم کی بات کرتے ہیں اور اپنی فوج کے ذریعے جو ہے وہ لشکر کشی کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تسلط ہے, جو ظاہری تسلط ہے اور یہ ظاہری ہے. لیکن ایک تسلط ہوتا ہے جو مخفی ہوتا ہے اور چھپا ہوتا ہے, اس میں ہمیں بم ایٹم بم کی اسلحے کی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس میں مختلف ہیلے بہانوں سے قوموں کو مفلوج کیا جاتا ہے, اس میں مختلف آرگنائزیشنز اور این جی اوز بنائی جاتی ہیں. اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ او آئی سی بھی اسی طرح کا ایک ادارہ ہے جو مخفیانہ طور پر اور بہت ہی خفیہ انداز میں مغربی ممالک کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے, اور یہ چیز بہت آشکار ہے. سعودی عرب اور اس کی بہنیں, ترکی اور دوسرے ممالک, ان کا کام صرف یہ ہے کہ امریکہ کے خفیہ پلانز کو اور اس کے خفیہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور صرف امریکہ کے راستے پر ہی حرکت کریں. لہٰذا انہوں نے یہ اجازت نہیں دی کہ جو فلسفہ تھا او آئی سی کو وجود میں لانے کا, جیسے فلسطین کا مسئلہ تھا اور دوسرے عالم اسلام کے دوسرے مسائل, اسی لیے او آئی سی ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرتی. آج ہم ایک اس کا واضح نمونہ جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں وہ ایران اور عراق کی جنگ ہے. آپ نے اس سلسلے میں اپنی گفتگو کے شروع میں اشارہ کیا تھا. میں سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے عالم اسلام کی بڑی شخصیتوں کے ساتھ کارٹر نے ملاقات کرنا چاہی تو انہوں نے یہاں پر آ کے ملاقات کی. بہرحال یہ بات انہوں نے کب کی؟ یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ صدام حسین اس جنگ کو سنبھال نہیں سکتا اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایرانی قوم اس کے مقابلے کے لیے ڈٹی ہوئی ہے اور سپاہ اس وقت میدان عمل میں ہے, اس لیے یہ آئے اور آ کے انہوں نے جنگ بندی کی بات کی. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کیوں عراق ابھی جو ہے وہ جنگ بندی کی آپ بات کر رہے ہیں, عراق ابھی ہمارے سرزمین پہ موجود ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ سب سے پہلے صدام کو بولو کہ وہ اس ہماری زمین سے, ہماری سرحدوں سے باہر نکلے تاکہ ہم جنگ بندی کی بات کریں. دیکھیں آپ اس چیز کا بھی جائزہ لیں کہ اب بھی اگر ہم او آئی سی کے انٹرنیشنل سیکرٹریٹ یا سینٹرل سیکرٹریٹ کی بات کریں وہ کہاں پر ہے؟ وہ جدہ میں ہے, اور ایک ایسے ملک میں جہاں پر او آئی سی کا مرکزی دفتر ہے, وہی ممالک وہی ملک آتا ہے, اور وہ آتا ہے یمن میں اور اپنے پڑوسی مسلمان ملک پہ حملہ کرتا ہے, اور حملہ کرنے کے بعد وہاں پر ہزاروں لوگوں کا قتل عام کرتا ہے. اس نے نہ وہاں بلڈنگز چھوڑی ہیں نہ وہاں درخت چھوڑے ہیں, اس نے وہاں کوئی چیز نہیں چھوڑی. دوسری بات دہشت گردی سے مقابلے کی بات تھی. آج اوباما کی اگر ہم بات کریں کہ اوباما نے یہ کہا کہ خلیج فارس کے جو ممالک ہیں ان کے بارے میں اوباما نے یہ کہا کہ یہ بعض ممالک ایسے ہیں جو جنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ تمام لوگ ابھی داعش کی حمایت کر رہے ہیں, یہ آئی ایس آئی ایس کی حمایت کر رہے ہیں, عربستان کے سعودی عرب کے مفتیان ہیں, قطر کے افراد ہیں, یہ لوگ ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں. آغا حسین امیر عبداللہیان جب گئے اور انہوں نے وہاں پر ملاقاتیں کی سعودی عرب میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود اس داعش کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ سعود الفیصل نے کیا بات کی تھی, سعود الفیصل نے کہا کہ ایران خود ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ سعود الفیصل اور سعودی عرب اپنے آپ کو امریکہ سے جدا نہیں کر سکتے. بہرحال او آئی سی اور عرب ممالک کا جو اتحاد ہے وہ ان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عالم استعمار یہ چاہتا ہے کہ عالم اسلام پر خفیہ طریقے سے اپنے تسلط کو اور اپنی گرفت کو مضبوط کرے, اسی لیے وہ اسلام اور مسیحیت اسلام اور عیسائیت کی جنگ کو بڑھاوا دیتا ہے, سنی شیعہ کی جنگ کو, تفرقہ واریت کی فرقہ واریت کی جنگ کو بڑھ دیتا ہے. کیوں لیبیا میں اتنے سارے لیبی باشندوں کے سر قلم کر دیے جو سب عیسائی تھے؟ سوڈان میں آج عیسائیوں کے لیے الگ ملک بنا دیا گیا, اور وہاں پر اسرائیل بے تحاشا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. بہرحال او آئی سی کا ایک ہدف یہ ہے کہ وہ عالم اسلام کو نابود کرے.
جی واسطے صاحب, سعودی جارحیت کے نتیجے میں یمن کی بنیادی شہری تنصیبات برباد ہو گئی. یمن کی دو تہائی اکثریت پینے کے پانی سے محروم ہے, معصوم بچے سعودی بمباری میں مر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھوک اور پیاس سے بھی ہلاک ہو رہے ہیں. آل سعود تو وہی کر رہے ہیں جو ان کے آقا کہتے ہیں جارحیت, یہ تو دراصل امریکہ اور صہیونی حکومت کی نیابت میں جارحیت وہ کر رہے ہیں. اسلام دشمن طاقتوں کی نیابت میں یمنی قوم کا نسلی تصفیہ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہونے کی حیثیت سے او آئی سی کا فریضہ کیا ہے؟
جی ہاں, دیکھیے میں ایک چھوٹے سا گزارش اور کر دوں کہ او آئی سی جو ہے, جو انگریزی میں اگر اس کو میں کہوں تو آج یہ شاید ایسا ہے کہ اوہ آئی سی آہ میں دیکھتا ہوں, اور یا پنجابی میں جسے کہیں کہ اوہ وہ آئی تھی اور چلی گئی. یہ کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو سوائے دیکھنے کے اور بات کرنے کے کچھ بھی کر سکے. اس نمائندہ تنظیم نے صرف وہ کرنا ہے جو سعودی عرب چاہتا ہے. جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ یقیناً امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب کرتا ہے جو کرتا ہے, کویت سعودی عرب کے امریکہ کے کہنے پہ کرتا ہے جو کرتا ہے, لیکن میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جو یہ جنگ ہے, جو یمن کی جنگ ہے خاص طور پر, یہ شاید امریکہ کا اتنا زیادہ دباؤ نہ ہو اس پر جتنا خود سعودی عرب اپنے مذہبی دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے اور اپنی ملوکیت کو کی حفاظت کے لیے یہ جنگ چاہتا ہے, اور امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے. چونکہ سعودی عرب کی بچت, سعودی عرب کی اس ملوکیت کی بچت امریکہ کے مفاد میں ہے. تو میں اس کو اس نظر میں دیکھتا ہوں کہ آج جو یمن پر ہو رہا ہے یہ امریکہ کے حق میں اس صورت میں تو ہے کہ اگر ملوکیت بچے گی تو امریکہ کا سعودی عرب جو ہے جو نمائندہ ہے گلف میں اس کی بچت ہوگی, ادروائز امریکہ کا ڈائریکٹ انٹرسٹ یمن سے شاید اتنا نہ ہو جتنا اس کا سعودی حکومت کے ساتھ انٹرسٹ ہے. اور اس وقت جس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں بھوک اور پیاس سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اس وقت سعودی جو پرنس ہیں, سعودی امیر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ پائلٹ جو جا کر یمن پر حملہ کرے گا اور گولے برسائے گا نہتے لوگوں پر, اس کو میں ایک بینٹلے کار جو ہے وہ تحفے میں دوں گا. اس سے زیادہ بے شرمی کی اور سیڈس مینٹیلٹی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ وہاں کے باشندے لوگوں کی بھوک اور پیاس پر توجہ دینے کی بجائے ان پائلٹس کو تحفے میں دنیا کی مہنگی ترین کار جس میں وہ بیٹھ تو سکتے ہیں بنا نہیں سکتے وہ کار تحفے میں دیں. او آئی سی اس وقت اگر آہ میں دیکھتی ہوں کی بجائے یہ کہے کہ ہم سب مل کر سعودی عرب پر نہ صرف سعودی عرب پر بلکہ مستقل ایک قرارداد پاس کریں کہ ہم کسی اسلامی ملک کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر چڑھ دوڑے, اور او آئی سی کو ریزولوشن پاس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اسلامی ملک کسی دوسرے اسلامی ملک پر حملے میں پہل کرتا ہے, پری ایمپٹیو اٹیک کرتا ہے, تو تمام اسلامی ممالک مل کر اس ملک پر جس پر اٹیک کیے گئے ہیں اس کی مدد کرے گا, اور جس نے حملہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے او آئی سی کا رول جو میں, آپ اور مسلم امہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم ہے تو تمام مسلمان ممالک کھڑے ہو کر اس ظالم مملکت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کو اپنی تنظیم سے نکالتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ایکس کمیونیکیٹ کرتے ہیں, حتیٰ کہ آپ اپنی فوجوں کو واپس بلائیں اور اپنے حملہ کاروں کو اس ملک سے حملے سے روکیں. لیکن اگر او آئی سی نے وہاں بیٹھ کر خاموش تماشائی بننا ہے تو کچھ موقعوں پر خاموشی جو ہے وہ ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہوتی ہے, اور آج کی او آئی سی کی خاموشی سعودی اٹیکس پر اور یمن کی صورتحال پر اور یمن کے باشندوں کی موت پر, وہاں پہ بھوک و پیاس کی پھیلتی ہوئی حالت پر خاموشی خود او آئی سی کا مجرمانہ خاموشی ہے جس میں او آئی سی خود ملوث ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایسی او آئی سی کا جی ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے.
جی بہت بہت شکریہ. جی حافظ الرحمان صاحب, وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. یمن کے لیے ہم مانے لیتے ہیں کہ چونکہ بقول سعودی عرب کے وہ شیعہ ہیں اس لیے انہیں صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے, سعودی حکومت کے مخالف ہیں اس لیے انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. روہنگیا مسلمانوں کو کس جرم کی پاداش میں در بدری اور سمندروں کے حوالے کر دیا گیا ہے, ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. وہ تو سنی ہیں, وہ سعودی حکومت کے مخالف نہیں ہیں. دو منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
دیکھیے سعودی عرب کا مسئلہ سنی اور شیعہ نہیں ہے. سعودی عرب حکومت ڈے فرسٹ سے جس دن سے اقتدار میں آئی ہے خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد, ان کا پہلے سے اپنا ایک الگ عقیدہ رہا ہے, ایک الگ ہدف رہا ہے, ایک الگ مقصد رہا ہے. انہوں نے روز اول سے ہی کبھی نہ فلسطینیوں قتل عام کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں, جس طریقے سے فلسطین کے فیور میں صرف تین ملکوں نے جو کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ سیریا ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ ترکی ہو, یہ تینوں ممالک فلسطین کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سلمان رشدی کا مسئلہ آیا اس پہ جو ایران نے رول پلے کیا, اسی طرح روہنگیائی مسلمانوں کے حوالے سے جس طرح وہاں کے ترکی کے صدر اور ان کی اہلیہ نے ایک رول پلے کیا وہ بھی قابل ستائش ہے. اور آج دو بڑی طاقتیں ہم اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کے اندر اتحاد کے لیے اور مسلم امہ کے بقا کے لیے اور فلسطین کے تحفظ کے لیے جس طرح ترکی اور ایران دونوں یونائٹ ہو کے لڑ سکتے ہیں اور دونوں یونائٹ ہو کے آواز بلند کر سکتے ہیں, وہ اتنی مضبوط اور مستحکم آواز ہوگی کہ پورے عالم اسلام میں اس کو محسوس کیا جائے گا. کیونکہ شیعہ ملک کی حیثیت سے ایران اپنے آپ میں اتھارٹی ہے تو اور سنی ملک کی حیثیت سے ترکی اتھارٹی ہے, کیونکہ سعودی عرب میں عوام کی اکثریت جو تقریباً 80% ہے وہ سنی ہو سکتی ہے, لیکن جو حکمراں طبقہ ہے اس کا تعلق سلفیت وہابیت سے ہے جس وہابی عقیدے کے ماننے والے.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ حافظ الرحمان صاحب. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور پروگرام کے بارے میں آپ کے نظریے کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.